شہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اسلامی بھائیوں، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدنا ملک الموت عزرائیل علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے ایک تھپڑ ملک الموت کے لگا دیا جس سے ایک آنکھ جو تھی وہ پھوٹ گئی. وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے اور اس کی، یا اللہ تیرے بندے موسیٰ علیہ السلام نے میری آنکھ پھوڑ ڈالی، اگر وہ تیرے مکرم بندے نہ ہوتے تو میں ان پر سختی کرتا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ میرے بندے موسیٰ سے کہو کہ وہ اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھ دیں، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ایک ایک سال عمر میں ترقی دے دی جائے گی. چنانچہ ملک الموت علیہ السلام یہ پیغام لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے. موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس کے بعد کیا ہوگا، ان اتنی عمر تو بڑھ جائے گی ایک ایک بال کے برابر. تو ملک الموت نے کہا کہ کے بعد پھر موت. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کے بعد بھی موت ہے اور مرنا ہی ہے اور اس سے کوئی بچنے کی صورت نہیں تو پھر ابھی روح قبض کر لو. چنانچہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو موت واقع ہو گئی اور حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کی آنکھ بھی اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹا دی. بھائیو، میں آج کے اپنے بیان میں نزاع کے بارے میں کچھ عرض کرنے لگا تھا. سکرات، جان کنی، جان کندنی بھی کہتے ہیں، کہ اس وقت مطلب بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو اس روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی وفات شریف روح قبض ہوئی. اب روح قبض کرتے وقت کیا تکلیف ہوئی یہ اور روایتوں میں اس کا تذکرہ ہے. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالی نے پوچھا، اے موسیٰ تو نے حالت نزا میں اپنے آپ کو کیسا پایا؟ عرض کیا، یا اللہ اس زندہ پرندے کے مانند جس کو ڈھونڈ رہے ہوں اور نہ اس کی جان ہی نکلے اور نہ ہی وہ اڑ سکے. تو پتہ چلا کہ نزا کی سختیاں جو ہیں یہ بہت زیادہ ہولناک ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا جناب کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جان کنی کے بارے میں تکرات کے بارے میں دریافت کیا تو وہ فرمانے لگے کہ بس یوں سمجھو کہ سخت نکیلے کانٹوں والی ایک شاخ اسی کے پیٹ میں گھسا دیں اور اس کا ایک ایک کانٹا ہر ایک رگ میں پیوست ہو جائے اور بری طرح اس میں کھب جائے اور پھر ایک طاقتور آدمی اس شاخ کو زور زور سے کھینچا کرے. اس قدر موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے. ہر رگ رگ میں گویا کانٹا مبا ہوا ہے اور وہ نکل رہا ہے اور روح ہمیشہ مہروں کی طرف سے نکلتی ہے اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق سلسلہ ہوتا ہے. تو بہت مطلب ہے کہ جانکنی کے وقت بہت زیادہ سخت ترین تکالیف ہوتی ہے. ایک بار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی مریض کے پاس تشریف لے گئے جو اسی طرح سکرات اور نزا کے عالم میں تھا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کی سختی کو جانتا ہوں, اس کے بدن کی کوئی رگ ایسی نہیں جس میں ایک جدا گانا درد, ان ہر رگ میں الگ الگ درد پیسے نہ مار رہا ہوں. تو گویا جس پر نزا طاری ہوتی ہے, جس کی روح قبض ہونے پر ہوتی ہے, اس کی ایک ایک رگ جو ہے وہ الگ الگ قسم کا درد اور تکلیف محسوس کرتی ہے. اب ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ جب مرنے والے پر اس قدر تکلیف ہوتی ہے اور اتنی شدت ہوتی ہے تو مرنے والا تو بظاہر پرسکون پڑا ہوتا ہے, اس سے اس کا اظہار تو ہوتا نہیں, وہ تو پڑا ہوتا ہے. ورنہ کسی کو اگر ایک پن بھی مارو تو وہ اچھل پڑے. اور جب ایک ایک رگ میں اس طرح مطلب جس طرح کانٹے چبھے ہوئے ہیں اور کانٹوں کو کھینچا جا رہا ہے تو بہت تکلیف ہوگی. جیسے کسی کے پیر میں کانچ کی کرچ معمولی سی لگ جائے تو اس کو کتنا وہ چلاتا ہے, اور اس کو اگر نکالنے جائیں یا کیل یا کانٹا بھونک جائے تو نکالتے وقت بہت اس کو تکلیف ہوتی ہے, آہ کرتا ہے, لیکن اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ایسا ہمیں لگتا ہے. سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ مرنے والے کی روح جب نکالی جاتی ہے تو وہ خاموش ہوتا ہے, جبکہ کسی کے پیر میں چونٹی بھی کاٹ لے تو وہ تڑپ کر رہ جاتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس کو باندھ دیتے, جس کی روح قبض ہو رہی ہے اس کو فرشتے باندھ دیتے. اب اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ گائے کو ذبح کرتے وقت اس کی ٹانگیں عام طور پہ باندھ دی جاتی ہیں, تو اگر ٹانگیں نہ باندھی جائیں اور ویسے ذبح کر دیا جائے گائے کو تو اگر گائے جاندار ہے تو پتہ نہیں کتنوں کو لاتے ہیں اچھال کر مار دے اور خود بھی اٹھ کھڑی ہو. اور بعض اوقات بقرعید میں اس طرح کے مناظر ہوتے ہیں کہ جو مطلب قصاب تربیت یافتہ نہیں ہوتے صرف موسمی ہوتے ہیں, تو بعض اوقات جاندار قسم کے بکرے چھوٹ کے بھاگ جاتے ہیں, ان سے گلا کٹا ہوا گھوڑے چلے جائے پھر کہیں ٹکرا کر گر بھی جاتے ہیں. بعض اوقات گائے بھی لات مار دیتی ہے, ایسے واقعات ہوئے ہیں بندے مر جاتے ہیں. تو باندھنے سے وہ قابو آتا ہے لیکن اس کا جسم بارے ہل رہا ہے, لیکن فرشتوں کا باندھنا تو پھر ظاہر ہے ایک ایک رواں اس کا باندھ دیتے ہوں گے. تو اس لیے بندہ ہمارے سامنے ایسا لگتا ہے کہ تڑپ نہیں رہا, بالکل یعنی کہ خاموش ہے. اب وہ جو بھی تکلیف محسوس کر رہا ہے یہ اسی کو پتا ہے کہ اس کو کیا ہو, وہ کسی کو بتانے کے قابل نہ رہا. حضرت سیدنا میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر موت کی تکلیفوں کا ایک قطرہ تمام آسمان اور زمین پر رہنے والوں پر ٹپکا دیا جائے تو سب کے سب مر جائیں, لیکن قیامت میں ایک گھڑی کی تکلیف, ایک لمحے کی تکلیف اس تکلیف سے 70 گنا زائد ہوگی. الامام یعنی موت کی تکلیفوں میں سے ایک قطرہ اگر زمین اور آسمان والوں پر ٹپکا دیا جائے تو زمین اور آسمان والے سب مر جائیں, مگر قیامت کہ ایک لمحے کی تکلیف اس ایک قطرے والی تکلیف سے بھی 70 گنا زیادہ ہوگی, تو وہ تکلیف کیسی ہوگی. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے عرض کیا, ابا جان آپ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند انسان مجھے نزا کے عالم میں مل جاتا تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کرتا. پیارے ابا جان آپ سے زیادہ عقل مند کون ہوگا, اور اس وقت آپ نزا کے عالم میں مبتلا ہیں, برائے مہربانی آپ ہی مجھے ارشاد فرمائیں موت کے بارے میں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. ارشاد فرمایا خدا کی قسم اے میرے بیٹے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے نکوے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں, اور ایک کانٹوں دار شاخ میرے قدم کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے، اتنی سخت تکلیف۔ شداد بن اوس رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ موت دنیا آخرت کی ہولناکیوں میں سب سے زیادہ ہولناک ہے، یہ آروں کے چیرنے سے، قینچیوں کے کاٹنے سے، ہانڈیوں کے ابالنے سے زائد ہے۔ اگر مردہ زندہ ہو کر شدائد موت لوگوں کو بتا دیتا تو ان کا عیش اور نیند سب کچھ ختم ہو جاتا۔ غلامی بھائیو، موت کی سختیاں اس قدر زیادہ، اب ہم پیدا تو ہو گئے لیکن اب موت سے نجات کی کوئی صورت ہے نہیں۔ بقرعید میں گلی گلی بکرے کٹتے ہیں، گائیں کٹتی ہیں، تو بعض اوقات ہمیں بڑا رحم آتا ہے ان پر، بیچارے ذبح ہو گئے اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہو رہا۔ اگر ہم بھی اگر بکرے ہوتے تو اس طرح پٹک کے قصاب ہم پر چھری پھیرتا، گائے ہوتے تو اس طرح مطلب باندھ بوند کے ہم کو ذبح کر دیا جاتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خوش نصیب ہیں، اور میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، میں اپنی بات بتاتا ہوں تو میں ان گائے بکروں کو اپنے سے زیادہ خوش نصیب سمجھتا ہوں۔ اس بکرے کو ذبح کرتے وقت بظاہر تکلیف تو ہو رہی ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ابھی ابھی جو آپ نے سنا، ان تکلیفوں پر اگر غور کریں نا، نزا کی تکلیفوں پر، کہ جسم پورا صحیح سالم ہے، اس کی صرف گردن کٹی ہوئی، اس سے ہم کو رحم آ رہا ہے اور ہمارا جسم سلامت ہے، اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم بچے ہوئے، اس کی تو گردن کٹی ہوئی ہے۔ بکرے کو جو بھی تکلیف ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو تکلیفیں نزا کے وقت بندے کو ہوتی ہیں وہ جانور کو نہیں ہوتی۔ اس لیے گائے بکرا خوش نصیب ہے کہ ابھی 5-15 منٹ کے بعد یہ ہاتھ پیر اچھال کر خلاص، پھر یہ کیا مٹی ہو جائیں گے آخر کار۔ ان کو کوئی منکر نکیر تو قبر میں آ کر سوال نہیں پوچھیں گے، ان کے لیے جہنم کا عذاب نہیں ہے، قبر کا عذاب نہیں ہے، سانپ بچھو کا عذاب نہیں ہے، ختم ہو جائے، کھا پی کے ختم کر لیا ہم۔ بندہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے، بندہ جو ہے، ورنہ یوں ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرندہ دیکھا، ایک پرندے کو دیکھا تو ٹھنڈی آ بھری اور فرمایا کہ کاش میں بھی تیری طرح ہوتا، ایک شاخ سے اڑ کر دوسری شاخ پر بیٹھا، میوہ کھایا، نہر سے پانی پیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میں دمبا ہوتا، مجھے خوب پال کر تکڑا کرتے، پروا کرتے اور پھر مجھے ذبح کرتے، کچھ گوشت کھا لیا جاتا، کچھ سکھا لیا جاتا، کاش میں انسان نہ ہوتا۔ یہ اسی خوف خدا کے باعث یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ انسان بن کر بہت زیادہ بندہ آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، فکر معاش بد بلا حول معاد جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں۔ انہیں ہم پیدا ہو گئے تو اب یہ کہ روزی روزگار کی فکر، فکر معاش بد بلا، ایک بری بلا، حول معاد جاں گزا، مرنے کے بعد اٹھنے کے معاملات جو ہیں وہ بہت ہی مطلب پریشان کن ہیں، بہت سخت ہیں، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی۔ تو واقعی انسان بنے تو ہم بہت ساری آزمائشوں میں پڑے۔ بکری کا جوان بچہ، اس کی ماں کے سامنے ذبح کر دیا جائے، اس کو کچھ بھی نہیں، اس کو بکری کو پتا بھی نہیں۔ اور اگر انسان کا بچہ، ایک دن کا بچہ ہی اگر اپنے آپ مر جائے، کوئی ذبح نہ بھی کرے، تو ماں پریشان، باپ پریشان، نانی پریشان، دادی پریشان، سب پریشان ہوتے ہیں کہ جانوروں کو یہ حس ہی نہیں، ہمیں حس دی گئی ہے، تو ہمیں صدمے ہوتے ہیں۔ جن کا جوان بیٹا دنیا سے جاتا ہے وہ عمر بھر روتے رہتے ہیں، اور جس کو دیکھو وہ سناتے رہتے ہیں اپنی داستان کے، میرا جوان بیٹا ایسا تھا اور ویسا تھا اور یوں تھا اور یوں تھا، مر گیا بولتے رہے۔ تو کیا یہ زندگی بھر وہ گھلتے رہتے ہیں اور جانوروں میں یہ حس نہیں ہوتی ان کی؟ بلکہ کئی جانور ایسے ہیں کہ بچہ جننے کے بعد اس کو دیکھتے نہیں، بلکہ بعض جانور تو عجیب ہوتے ہیں، مثلاً سانپ، کہ جب اس کے انڈے میں سے بچے نکلتے تو خود ہی اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے، اور جب بچ بچا کر نکل گیا وہی پھر سانپ بن گیا تو بن گیا، ورنہ سانپ خود کھاتا ہے۔ مچھلیوں کو دیکھ لیں، چھوٹی مچھلیوں کو ہڑپ کر جاتی ہیں۔ تو قسم قسم کے جانوروں میں ان کی قسم قسم کی نیچریں ہوتی ہیں، لیکن انسان کی سوچ یہ اپنی جگہ پر۔ کتا ہم بہت گندا جانور بولتے ہیں، حریص بولتے ہیں کہ لالچی ہوتا ہے، لیکن کتا ایک وقت کا کھائے گا، یہ آپ کتے کی نیچر جانتے ہو شاید، وہ ایک وقت کا کھائے گا، کھا چکے گا چھوڑ کے چلا جائے، تو دوسرے وقت کے لیے چھپا کر جمع کرتے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اور انسان اگر لکھ پتی ہے تو بھی پریشان، کروڑ پتی ہے تو بھی پریشان، ارب پتی ہے تو بھی پریشان، کاروبار اس کے پھیلے ہوئے ہیں اور مزید کاروبار پھیلانے کے وہ چکر میں ہے ہر وقت۔ سیدھی بات، غریب ہو یا امیر، ہر ایک کے لیے فکر معاش بد بلا، کہ ہر ایک مطلب پریشان ہے، اور اپنے مال میں، اپنے غلے میں، اپنے ذخیرے میں اضافے کا آرزو مند ہے، چاہے غریب ہو یا امیر۔ کئی کئی روز کا عموماً ہم سب کے پاس کھانے کا موجود ہوتا ہے، پھر بھی ہم لوگ مطلب بھاگ دوڑ جاری رکھتے ہیں، جد و جہد کرتے رہتے ہیں کہ بھائی ہم کمائیں، ہم کمائیں، ہم کمائیں، یہ فن سیکھتے ہیں، وہ ہنر سیکھتے ہیں، یہ ڈگری حاصل کرتے ہیں، وہ سند حاصل کرتے ہیں، تب وہ حساب کتاب سیکھتے ہیں، تو کوئی سی اے کرتا ہے، تو کوئی انجینئرنگ کرتا ہے، کوئی ایم بی بی ایس کرتا ہے، کوئی ایل ایل بی کرتا ہے، کوئی ایڈوکیٹ بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے، سارا گھوم پھر کر مقصد حصول الزر، رضا الہی کے لیے تو شاید ہی کوئی کرتا ہو. تو یہ جو میں نے ڈگریاں بتائیں یہ رضا الہی کے لیے کی بھی نہیں جاتا، یہ تو مطلب دنیاوی مطلب جاب کے لیے لوگ کرتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہیں انسان، جبکہ اس میں لالچ پڑ گئی تو یہ کتے سے بھی گیا گزرا ہوں گے. کتے سے زیادہ انسان جو ہے وہ حریص نظر آتا ہے اور بے وفائی میں بھی پورا ہے. آپ دیکھ لیں کتے کو اس کا مالک، اور کام میں یہ کہیں گے مطلب محاورے میں روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہے، چلو گوشت کی بوٹی ڈالتا ہے. یہ کتا جو ہے رات بھر جاگ کر اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے، اس کے بنگلے کی حفاظت کرتا ہے اور جان پر کھیل جاتا ہے. چوکی دار جو بھی ہے، چوکی دار بھی جان پر کھیلتا ہے، کبھی بھاگ بھی کھڑا ہوتا ہے، تو کبھی دشمن کے ساتھ مل کر خود ہی اٹھوا بھی دیتا ہے سب کچھ. یہ تو قصے آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں. لیکن کتا جو مطلب بنگلے میں پالا جاتا ہے، جس کو ٹرین کیا جاتا ہے کھلا پلا کے، وہ اس کی بے وفائی کا قصہ آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا. کتا بالکل ایک ڈاکو اگر حملہ کر دیں، کتا جو ہے بے وفائی نہیں کرے گا، وہ بے شک گولی کھا لے گا سینے پہ، مر جائے گا لیکن جائے گا، اور چیخیں مار مار کے وہ آسمان سر پہ اٹھا لے تاکہ اس کے سب گھر والے جاگ جائیں اور اس سے دشمن سے مقابلہ کریں. اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کلاشین کوف کیا ہے، اس کو نہیں پتا کہ ٹی ٹی کیا ہے، ماؤزر کیا ہے، ہتھیاروں سے وہ نہیں ڈرتا، اس کو پتا ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، کہ اس سے کچھ نکلے گا اور میں مر جاؤں گا. بس وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی غیر متعلق آدمی ہے جو رات کے وقت آیا ہے اور یہ میرے مالک کا دشمن ہے، اور وہ مطلب حملہ کرتا ہے اس پر اور اس مقابلہ کرتا ہے. تو کتا بعض معاملات میں آج کل کے انسان سے بالخصوص بڑھتا نظر آ رہا ہے. آج کل کا انسان اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، اس بد نصیب سے نماز تک نہیں پڑھی جاتی. میں مسلمان سے، ہر انسان کی بات چھوڑیں، مسلمان سے نماز تک نہیں پڑھی جاتی جبکہ مالک کے اتنے احسانات ہیں. حالانکہ اللہ کے احسانات اتنے ہیں کہ اس کا ہم شمار تک نہیں کر سکتے. اگر ایک ایک رواں کے برابر ایک ایک ہزار سال عمر دی جائے انسان کو، اور وہ ہر وقت سجدے میں پڑا رہے کروڑوں سال تک، جب بھی اللہ تعالیٰ کے کسی ایک احسان کا وہ بدلہ نہیں چکا سکتا. اتنے احسان، اتنے احسان، پھر بھی بندہ جو ہے بالکل گندا ہو چلا اور ناشکری اور بے وفائی اس کا شعار بن گیا. تو میرے محترم اور استائی بھائی، ہم کچھ بھی کر لیں، اتنا بھی زور لگا لیں، اب ہم پیدا ہو گئے تو اب یہ کہ ہم بچ نہیں سکتے، موت ہمیں چھوڑے گی نہیں. ہزار پردوں میں کوئی جا چکے، ہزار تالوں میں بند ہو جائے، 24 گھنٹے اس کے گرد اس کے محافظین ہوں، وہ بچ نہیں سکتے. بڑا دلچسپ واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کو اس کے نجومیوں نے بتایا کہ فلاں تاریخ اتنے بجے ایک بچھو کے ڈنک کے سبب تیری موت واقع ہو جائے گی. بادشاہ بڑا گھبرایا کہ کیا کر سکتا ہے، لیکن اس نے بڑی کوشش کی اپنی بچاؤ کی. جب وہ وقت قریب آنے لگا تو اپنے کپڑے لتے جو تھے وہ سارے مطلب اس نے دھو دھا لیے اور سب دیکھ دیکھ کے اس نے پہنے، اور ایسی جگہ پر کہ کہیں سے بچھو آ نہیں سکے. اپنے گھوڑے کو خوب غسل دیا، کہیں مطلب بال کی نوک کے برابر کوئی بچھو ہو تو وہ بھی مر جائے، اور بڑی حفاظت کے ساتھ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور جا کر وہ بیچ تالاب میں کھڑا ہو گیا کہ بچھو تیرنا تو جانتا نہیں، وہ تیر کے آ جائے گا، بارش میں وہ برستا نہیں کہ اوپر سے آ جائے گا، اس لیے آپ بچھو تو میرے پاس آ ہی نہیں سکتا اور وقت گزر جائے گا. وہ بڑے اطمینان سے یہ کھڑا ہوا ہے پانی میں، وہ وقت قریب آتا جا رہا ہے، یکایک گھوڑے نے زور کی چھینک کھائی، جیسے گھوڑا چھینکا اس کی چھینک میں ایک بچھو نکلا اور اس نے بادشاہ کو ڈس لیا اور بادشاہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. وہ مسبب الاسباب، وہ خالق اسباب ہے. جب موت آ گئی، وقت پورا ہوا، تو دنیا کی کوئی طاقت کسی کو نہیں بچا سکے. تو میرے بھائیو، بظاہر تو بچھو نے کاٹا اور وہ مر گیا، اور ہم بچھو سے ڈریں کہ بچھو کاٹے گا تو وہ درد ہوگا، مارے جائیں گے، مگر اصل جو نزا کی سختیاں جو ہیں وہ اس سے بھی خطرناک ہے. وہ بس میں کچل گیا، اس کا بیچارے کا بھیجا نکل آیا، وہ ٹرین میں کٹ گیا کہ ٹکڑے ہو گئے. حالانکہ بھیجا نکلنا اگرچہ بہت تکلیف دے، ٹکڑے ہونا یہ بھی بہت تکلیف دے، لیکن ان سے زیادہ تکلیف تو نزا کی ہے. جیسا کہ ابھی روایت آپ نے سنی کہ نزا میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں، کینچیوں کے کاٹنے سے سخت ہیں، ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی سخت، بلکہ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت. اس طرح پر بظاہر تو بندہ اطمینان سے مر رہا ہے، لیکن اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے بتا نہیں پا رہا، ایک ہزار وار سے بھی تلوار کے سخت. تو جہاد میں اتنی تلواریں لگتی نہیں ہیں، ہزار تلواریں تو لگی نہیں سکتی، ایک دو وار میں، بعض اوقات ایک ہی وار میں بندہ شہادت پا لیتا ہے تو جو مسلمان ہے اور جہاد کرتا ہے اس کے لیے مطلب یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ موت کی سختیاں جو ہیں نزا کی سختیاں یہ اس کو محسوس نہیں ہوتی، یہاں تو اس پر بھی آتی ہیں لیکن اس کو محسوس نہیں، کہ شہید بوقت شہادت ایسے ایسے نظارے کرتا ہے کہ ان نظاروں میں گم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو سختیاں محسوس نہیں اور بآسانی اس کی مکمل ہو جاتا ہے. یہ مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں زلیخا کو اس کی سہیلیوں نے طنز کی ہے کہ کیا تم اس غلام پر عاشق ہو گئی ہو، یہ ہوئے تو کنیزوں نے سہیلیوں نے اور کنیزوں نے دیکھا ہی نہیں تھا یوسف علیہ السلام کو، بس کیا تم ایک مطلب غلام پر، کیوں غلام بن کے وہ بکے تھے وہاں اور قیدی بھی رہے تھے، ایک قیدی اور غلام پر تم اتنی فریفتہ اور شیفتہ ہو. تو زلیخا نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم جب دیکھو تب بتانا. تو پھر ایک اجتماع اس نے منعقد کیا، یوسف علیہ السلام کو پردے میں چھپا دیا اور سب کے ہاتھ میں چھری اور لیب دے دیا، ایک روایت کے مطابق گوشت کی بوٹی دے دی. تو جیسے یوسف علیہ السلام اس میں تشریف فرما ہوئے عورتوں نے دیکھا اور سیب بھی کاٹا، تو سب کے سب عورتیں یوسف علیہ السلام کے جلوے میں اس قدر منہمک ہوئی کہ ان کی انگلیاں کٹ گئیں، ان کو پتا بھی نہیں چلا. جب ہوش آیا تو پتا چلا کہ سیب کے بدلے انگلیاں کٹ گئی اور خون جاری، انگلیاں کٹ گئی احساس نہیں. یہ آج بھی ڈاکٹر لوگ انجیکشن لگا کر آپریشن کرتے ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے، کٹتا ہے جسم، احساس نہیں ہوتا اس درد کا، بے ہوشی کی وجہ. تو اسی طرح مطلب یہ نہیں کہ شہید جو ہے وہ جلوے دیکھتا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، روح نکل رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کا احساس جو ہے وہ نہیں ہوتا. اور نزا کی سختیاں جو ہیں اس میں مومن کو اجر بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، اس کے گناہ دھلتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال بھائیوں، اب چونکہ ہم پیدا ہوئے تو اس لیے اب یہ سارے معاملات سے ہمیں گزرنا ہوگا، دنیاوی پریشانیوں سے بھی گزرنا ہوگا. لوگ بولتے ہیں یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، ان پریشانیوں سے تو گزرنا ہی پڑے گا، پیدا جو ہوگا دنیا میں تو ہیں ہی پریشانیاں، اور جناب والا بیمار بھی ہونا پڑے گا، بار بار بیمار ہونا پڑتا ہے، ایک بیماری ایسی آتی ہے کہ مرنا بھی پڑے گا، یا حادثے میں مرنا پڑے گا، یا گولی کھا کر مرنا پڑے گا، یا کسی طرح بھی اسباب ہوں گے اور مرنا پڑے گا. اور نزا کی سختیاں وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اس سے بھی تو پالا پڑنا تقریباً پالا پڑتا ہی ہے. تو اب اس صورت میں بندہ کیا کرے، کہاں جائے؟ اس میں صورت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے، اس کے محبوب کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرے. ان سختیوں میں آسانیوں کا یہ ذریعہ ہے کہ اپنے لیے مطلب اس طرح آسانیاں پیدا کریں کہ سرکار کے تصور میں گم رہا کریں، کہ عین ممکن ہے کہ موت کے وقت آقا کا دیدار ہو. اور یہ ایک صورت ہے کہ سختیاں تو ہوں گی لیکن پھر محسوس نہیں ہوں گی، یہ عین ممکن کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں. ایک حدیث شریف بھی ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ بیداری میں بھی دیکھے گا، جب نزا کے وقت زیارت کرے گا تو بات بن جائے گی، بالکل بن جائے گی انشاءاللہ. اور ان کے عاشق کی تو کیا شان، سر بانی انہیں رحمت کی ادا دائی ہے، سر بانی من سرانے سر کے قریب، سر بانی انہیں رحمت کی ادا دائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. تو یہ ایک صورت ہے کہ محبوب کا جلوہ موت کے وقت نظر آئے اور بات بن جائے. تو اس میں تو جیسا زندگی میں اس کے حالات ہوں گے وہ ہوگا موت کے وقت. میرا بیان جو لاہور میں ہوا تھا عصر کے بعد، عبرت ناک موتیں، یہ آپ ضرور سنیے گا. تو یہ اس بیان سے متعلق آپ کو بہت انشاءاللہ معلومات ہو جائیں گی کہ مرتے وقت کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس کی میں نے مثال دی ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، تو ڈاکٹر صاحب آخری وقت میں بار بار ریڈر ڈائجسٹ طلب کر رہے تھے، ریڈر ڈائجسٹ اس کی بیوی نے مطلب بیان دیا، بار بار وہ ریڈر ڈائجسٹ مانگ رہے تھے. اس کی وجہ تھی کہ ریڈر ڈائجسٹ کے وہ بہت زیادہ مطلب یعنی کہ عاشق تھے، اور یہ ڈائجسٹیں جتنی بھی ہوتی ہیں تو آپ کو بھی پتا ہوگا ان میں کیا نہیں ہوتا. تو انگلش ڈائجسٹ کا لیمن ریڈر ڈائجسٹ، تو جو ریڈر ڈائجسٹ کا شوقین تھا وہ موت کے وقت ریڈر ڈائجسٹ مانگے گا کیا کلمہ اور کیسا کلمہ. ایک وکیل صاحب تھے غالباً وہ زمینوں کے وکیل تھے، پراپرٹیز کے، اس کی موت کا وقت آیا تو وہ مطلب یعنی کہ اپنے کسی کیس نمبر جو تھا وہ چار نمبر کا کیا ہوا، دس نمبر کا کیا ہوا، چار نمبر کا کیا ہوا، وہ میرا شفا نمبر دس کا کیا ہوا، اس طرح بولتے بولتے انہوں نے جان دے دی. یہ تو یہ تازہ واقعات ہیں جو بارات وغیرہ کے ہوتے ہیں، اور کتابوں میں بھی شرف صدور میں اس طرح کے متعدد واقعات ہیں. ایک شخص کی موت ہو رہی تھی، وہ شرابی تھا. اگر آپ شراب نعوذ باللہ آپ نے ان کو پیتا تو وہ بھی دیکھ لے کہ کلمہ بھلا نصیب ہو گیا نہیں، کہ مرتے وقت وہ آخر تک یہی کہتا رہا تو بھی پی مجھے بھی پلا، تو بھی پی مجھے بھی پلا، مر گیا یہ کہتے کہتے. تو اس طرح مطلب موت کے وقت یہ معاملات ہوتے ہیں. اب جو فلموں کا شوقین ہے اور اپنے پرس وغیرہ میں بٹوے میں دکانوں میں فلم ایکٹروں کا جو مطلب پوز وغیرہ رکھتے ہیں فوٹو رکھتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی شامت کا امکان ہے کہ عاشق تو اپنے محبوب کا جلوہ دیکھے اور جو فلم ایکٹروں کا عاشق ہوگا عین ممکن ہے کہ اس کے سامنے موت کے وقت فلم کے سین ہی گھوم رہے اور وہ ایکٹر ہی گھوم رہے ہیں اور اس کی ایکشنیں ہوں اس کے سامنے اور اس طرح وہ ایکٹر کی خواری میں برباد ہو جائے اور اپنی جان دے بیٹھے. عین ممکن ہے اس طرح کے واقعات بہت ملتے ہیں کہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے سامنے آتے ہیں. اور بعض اوقات مطلب اور بھی عجیب معاملات ہو جاتے ہیں. ایک شخص کی موت ہو رہی تھی تو اس کو لوگوں نے تلقین کی کلمہ پڑھنے کی تلقین کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو کہا نہ جائے کہ کلمہ پڑھ, ہو سکتا ہے انکار کر دے. کیونکہ یہ واقعہ میں نے بیان کیا ادھر غالباً لاہور میں, ایک شخص کی موت ہو رہی تھی تو اس کو کہا گیا کلمہ پڑھ, تو پہلی بار دوسری بار تو اس نے جواب نہیں دیا. پھر جب اس کو کہا گیا کلمہ پڑھ تو اس نے کلمے کو گالیاں نکالنی شروع کر دی اور پھر وہ مر گیا ایسی حالت. اس لیے کہا نہ جائے کیونکہ وہ بھی بدبخت بے نمازی ہوگا, داڑھی منڈا ہوگا اور طرح طرح کی برائیاں کرتا ہوگا فلمیں ڈرامے جو آج کل مطلب ہم لوگ کرتے ہیں. یہ برائیاں خدا کی قسم اگر بندہ غور کرے تو تباہی تباہی اور تباہی بالکل, یعنی کہ ایک بھلا مانس اور خلیق انسان اور کامل مسلمان فی زمانہ اگر نایاب نہ صحیح کم یاب ضرور ہے کہ اخلاق بھی اس کے اچھے ہوں, عبادات بھی اچھی ہوں, عادات بھی اچھی ہوں, بدنگاہی سے بھی بچتا ہو, دل بھی اس کا صاف ہو, بدگمانی سے تکبر سے ریاکاری ہر طرح سے وہ پاک صاف ہو اور نیک بندہ ہو. حقیقی معنی تو ہم ہر ایک کو نیک بولتے ہیں, بہت بھائی بڑا اصولی با اصول آدمی ہے, بڑا نیک اور شریف آدمی ہے, یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور جمعے کی تو پڑھتا ہے, یعنی یہ بدبخت بے نمازی ہے اور شریف اور نیک آدمی ہے. دیکھو نماز چھوڑنا بھی آدمی کو نیک رکھتا ہے. اس دور میں بے نمازی سے بڑھ کر بد نصیب اور بد قسمت اور بدبخت ہونا, بدبخت کے معنی بد نصیب, یوں گالی نہیں, تو بے نمازی سے بڑھ کر کوئی بد نصیب آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتا دیں. مسلمانوں میں بد نصیب بے نمازی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اور غالباً 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہوں گے, اور جو 5% نماز اگر پڑھتے بھی ہیں ان میں بھی ہزاروں میں اکا دکا ہوگا جس کو نماز درست پڑھنا آتی ہوگی. ورنہ وضو لوگوں کو کہاں تھا, میں نے تو بہت چیک کیا وضو کرتے وقت تو کبھی کبھی تو دیکھنا دشوار بھی ہوتا, اتنا غلط وضو کرتے, ادھر سوکھا چھوڑ دیتے ہیں ادھر سوکھا چھوڑ دیتے ہیں, اور یوں یوں تو ہر ایک کرتا ہے, یہ پانی ڈالے نل پر یوں کرتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کس کس کا دیا, اور یہ ہر ایک کرتا ہے, آپ میں سے بھی اکثریت شاید کرتی ہوگی. میں بتاتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً, جو ماحول کے لوگ ہیں ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے سے سن سنا کر نہیں کرتے ہوں گے, لیکن غالب اکثریت یہ پانی یوں ہاتھ دھوئیں گے پھر یوں کرتے ہیں. حالانکہ اسراف ہے, اسراف تو ناجائز اور گناہ, کہ یہ کیا ہے مطلب, یہ کس کی سنت ہے؟ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے, سوچیں کہ یہ پانی کیوں ضائع کر رہے ہیں. اچھا پھر مسا کرتے وقت نل کھلا, یہ تقریباً لوگ نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں مسا کرتے ہیں, یہ بابا کس کی سنت ہے, کیا ثواب ہے اس کا؟ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, یہ نل آپ کیوں کھلا چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ کی اتنی عظیم نعمت کو آپ کیوں برباد کیے جا رہے ہیں؟ بھائی آپ کو ہو کیا گیا؟ آپ نے کبھی دودھ کی ٹنکی دیکھی ہوگی؟ دودھ کی ٹنکی, یہ بات جن کا زیادہ کاروبار ہوتا نا وہ دودھ کی ٹنکی رکھتے ہیں, تو ٹنکی سے وہ دودھ نکالتے ہیں, اتنی احتیاط کرتے ہیں, ایک قطرہ بھی گرنے نہیں دیتے, نیچے بھی برتن رکھتے ہیں اور کھولتے وقت ڈھکتے بڑی احتیاط کرتے ہیں, ایک قطرہ بھی ان کا فرش پر نہیں جائے. لیکن دودھ پر پیسے لگے اور پانی مفت ملتا ہے, اس نعمت کی فراوانی ہے, تو اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. اب اللہ کے نزدیک دودھ اور پانی کی نہ تو بے نیاز ہے, نہ اس کے لیے دودھ قیمتی ہے نہ پانی قیمتی ہے, اسی نے پیدا کیا, وہ چاہے تو سارے نلوں سے دودھ نکلنا شروع ہو جائے. اگر سب نلوں سے دودھ نکلنا شروع ہو جائے ظاہر ہے وہی بے احتیاطی اور دودھ کا ہی کیچڑ بنائے گی خود, بے تحاشا پھینکے گی. تو میرے بھائی پانی جو ہے نا دودھ سے زیادہ قیمتی, اگر آپ سمجھو تو آپ دودھ کے بغیر زندہ رہنا ممکن ہے. دودھ اگرچہ ضروریات زندگی میں سے ہی صحیح, لیکن اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن ہے. اگر کوئی سال بھر تک دودھ کا ایک قطرہ نہ پیے, چائے بھی نہ پیے اور بھی دودھ کی اشیاء نہ پیے, دودھ پیے ہی نہیں چلو ایک سال کی مہلت دیتا ہوں وہ نہ پیے, تو وہ زندہ رہ جائے گا, مرے گا. موت دوسرے سبب سے آئے تو آئے, دودھ نہ پینے کے سبب اس کو موت آنے کی وہ صورت نہیں. اور آپ خود بتائیں پانی کے بغیر کتنے دن آدمی زندہ رہے؟ کوئی بولے گا 3 دن تک, کوئی بولے گا 4 دن تک, کوئی بولے گا 5 دن, سال بھر تک کوئی نہیں آئے. تو پتا چلا کہ پانی جو ہے زندگی کے لیے دودھ سے زیادہ اہم ہے, لیکن اس کو بے تحاشا ہم ضائع. اور یہ قدرت کا نظام ایسا ہے کہ ایک قطرہ بھی دنیا میں پانی ضائع ہوتا ہی, ہم ضائع کرتے ہیں, بے شک یہ گناہ ہے. ولا تبذر تبذیرا, اور فضول نہ اڑاؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا, بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، تو گناہ تو ہوگا، لیکن اگر آپ غور کریں قدرت کی حکمت پر تو ایک قطرہ بھی پانی ضائع نہیں. یہ پانی جتنا بھی ہم بہاتے ہیں تو یہ گٹروں میں چلا جاتا ہے، نالوں میں چلا جاتا ہے، زمینوں پہ، دیواروں پہ، رنگ میں، آئل پینٹ میں، تو شاید پانی ہوتا نہیں ہوتا، بہرحال چونے میں ہر جگہ پانی تو ہوتا ہے، یہ سب سوکھتا نہیں سوکھتا، جدھر بھی پانی نہ سوکھ گٹروں میں گیا آخر وہ جا کر سمندر میں ملے گا یا کہیں ہے نا ملے گا جا کر، یا کھیتوں میں جا کے جہاں سے وہ بالآخر سوکھتا ضرور ہے، وہ سوکھ کر جاتا ہے بادلوں میں اور پھر کبھی نہ کبھی وہ برستا ہے. تو اگر آپ اس طرح، میں نے یہ غور کیا تو میرا ذہن میں آیا کہ ایک یہ پانی کتنی پاور فل اور زبردست نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ ایک قطرہ پانی بھی ضائع نہ ہو. کہیں بھی گیا وہ پانی، ہزار مطلب نے پردوں میں ڈال دیا، ساتویں زمین کے نیچے بالفرض چلا گیا، کبھی نہ کبھی کہیں سے بھی وہ ہزاروں سال کے بعد بھی وہ قطرہ اپنا راستہ نکالے گا اور وہ سوکھ کر بھاپ بنے گا اور اڑے گا تو پھر آئے گا نیچے برسات کی صورت. یہ اللہ کی قدرت، اللہ کا نظام، اتنی قیمتی ہے یہ چیز. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جھانکنے کی ہولناکیوں اور سختیوں سے اب چھٹکارے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس میں کچھ ہمارے لیے بھلائی ہو جائے، کہ ہم اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کریں، نمازوں کی پابندی شروع کر دیں اور سنتوں کی پابندی شروع کر دیں، اپنے وجود کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالیں اور اپنی آخرت کی تیاری میں مگن ہوں. کاش مرتے وقت ہم بھی محبوب کا جلوہ دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے ہم گھر میں ٹی وی ڈرامے دیکھتے رہیں، گانے باجے سنتے رہیں اور ہمارے مرنے کے وقت گلوکارہ منحوس اپنا چہرہ لا کر کھڑی ہو جائے، مرتے وقت کوئی فلم ایکٹر داڑھی منڈا ہمارے کرانے آ کر کھڑا ہوا آنکھیں نکال کر گھور رہا اور ہم اس کے سامنے ہماری روح کم، خدا نہ کرے. تو میں عرض کرنے لگا تھا کہ شرح صدور میں ایک شخص کو مرتے وقت کلمہ تلقین کیا جا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ دو شخص نظر آ رہے ہیں، یہ کلمہ نہیں پڑھنے دے رہے. وہ نزا کے آدم میں وہ بولا کہ مجھے یہ دو شخص کلمہ نہیں پڑھنے دے رہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم تجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے اس لیے کہ تو ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کو گالیاں نکالتے تھے، تجھے اس کی وہ نصیحت کرتے تھے ہم تجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے. تو اس سے پتا چلا صحبت بھی کیسی ہونی چاہیے، کہ اگر ہم ایسے بد مذہبوں کی صحبت میں رہیں گے جو نعوذ باللہ صحابہ اکرام کو گالیاں نکالتے ہیں، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیوب تلاش کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کی عظمت و شان میں باتیں بناتے ہیں. تو اگر ایسوں کی صحبت میں بیٹھو تو پھر اپنا انجام خود سوچ لو، کیونکہ محبوب کی شان و عظمت کے معاملے میں میری اپنی جو نیچر ہے مجھے بالکل بحث لوگ کرتے ہیں مجھے بالکل مزہ نہیں آتا. کبھی ایسا ہوا بھی ہے کہ وہ عائشہ کا ہار گم ہو گیا رضی اللہ عنہ اور سرکار کو پتہ نہیں چلا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ کرنے والے. تو میں نے کہا کہ تم کو یار یہی باتیں سوچتی ہیں، میرے محبوب عرش پر گئے، معراج ہوئی، اتنی عظمتیں ملی، جنت کی سیر ہوئی، یار یہی اگر باتیں کرو تو اپنے کو اچھی لگتی. اب یہ جو واقعات ہوئے ان میں بڑی حکمتیں تھیں کہ اس ضمن میں قافلہ رکا، بی بی عائشہ کا ہار جو تھا وہ گم ہوا تو قافلہ رکا، پانی نہیں تھا، تیمم کی آیتیں نازل ہوئیں، اس دوران تیمم کی آیتیں نازل ہوئیں تو امت کو ایک تحفہ ملا تیمم کا، کہ اگر چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی نہ ہو، پانی ہے مگر دشمن کے قبضے میں، درندوں کے قبضے میں، یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ پانی یقیناً مضر ہے اس کے لیے، اس کی مطلب فقہ کرام نے بڑی مطلب نے کہ وہ تفصیلات بیان کی ہیں، تو ایسی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی بغیر پانی کے، تیمم مٹی سے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی. تو محبوب خاموش رہے تو اللہ کیوں خاموش رہا؟ کیا اللہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی تحقیق کرتا رہا پھر اس نے آیت نازل کی؟ تو اس توقف میں، اس سکوت میں حکمتیں تھیں کہ اگر سرکار خود ہی وضاحت فرماتے تو بھی منافق ہنستے کہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا تو انہوں نے فوراً وضاحت کر دی، اپنی سوچ ہے محترمہ کا. بہرحال بے شمار حکمتیں ہوتی. تو میری اپنی نیچر یہ کہ ایسا بدبخت جو نعوذ باللہ سرکار کے علم غیب شریف پر کلام کرے، حیات النبی پر مغزماری کرے، حاضر ناظر کے مسئلے میں الجھے، یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو تو یوں ہو جائے گا، تم ہو جائے گا، ایسے حقیقی پاگلوں سے مجھے بات کرنے میں دل ہی نہیں لگتا. حقیقی پاگل وہی ہے جس کو عظمت مصطفیٰ سمجھ میں نہ آئے، شان مصطفیٰ جس کے مغز میں نہ آئے، اس سے بڑھ کر روح زمین پر کوئی پاگل کہ جس کا کلمہ پڑے اس کی شان بھی سمجھ میں نہ آئے، بدبختی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے میرے اسلامی بھائی؟ ناراض نہیں ہونا. تو ایسوں سے اپنے تو دور ہی سے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس میں سمجھ جائیں کہ ایسوں کے اگر چھیڑیں گے آپ تو آپ کا موڈ الٹا خراب ہوگا، دل خراب ہوگا. ابھی آپ کے ضمیر پر ہے کہ اگلا آپ کے عظیم رہنما کی توہین کریں اور آپ پھر برداشت کر کے ہفتے میں گزر جائیں. تو بات سننی ہے تو شان و عظمت کی، بات کرنی ہے تو شان و عظمت کی، محبوب کی ہم شان سنتے ہیں. اب دیکھو نا، جس سے محبت ہو جائے اس کی خوبیاں ہی نظر آئیں گی، اور جس سے تھوڑی بہت ناراضگی بھی ہو جائے اس کے عطر میں بھی بدبو آئے گی، اور محبت ہو جائے گی تو اس کے پسینے میں ہمیں خوشبو آئے گی. یہ دنیا کا بھی دستور ہے. تو یہ مکھی کی صفت ہوتی ہے کہ مکھی جو ہے وہ خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پہ جائے گی اور پھوڑے پہ جائے گی اور پیپ چوسے گی. تو ہم لوگ تو محبوب کے رہنے والے ہیں، تو ہم تو ان کے حسن پر ہی مرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے محبوب میں تو کوئی عیب ہے نہیں. ٹھیک ہے، ہمارے جسم پر تو پھوڑا ہوتا ہے، زخم بھی آتا ہے، پیپ بھی بنتی ہے، اس پر تو مکھی آ کر کچھ پا سکتی ہے، لیکن محبوب کی شان یہ ہے کہ اس میں محبوب کا نقص اور عیب تلاش کرنے والا کامیاب ہوتا ہی نہیں. چودھری کا چاند آب و تمہ تاب سے چمک رہا ہے، اب کوئی چڑ کر تھو کر کے تھوکے تھوکرے تو اسی کے چہرے پر تھوک آئے گی. چودھری کے چاند کے آب و تاب میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی. کتا اگر بوکھلا کر چودھری کے چاند کو دیکھ کر بھونکنے لگ جائے تو اس میں بابا چودھری کے چاند کا نہ قصور ہے، نہ اس کی چمک دمک میں کوئی فرق آئے گا. عقل مند کتے کوئی بیوقوف کہے گا کہ یہ چاند کی چمک دمک سے چیڑتا ہے، حسد کرتا ہے. تو اس لیے مطلب محبوب کے گن گاتے جاؤ، ان کی عظمت و شان کے ڈنکے بجاتے جاؤ. میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے. یعنی میرے محبوب اتنے کامل و اکمل ہیں کہ اس میں عیب اور نقص ہونا کجا، اس کا گمان بھی نہیں ہو سکتا، سوچا بھی نہیں آ سکتا کہ محبوب میں بھی بھلا کوئی عیب نکل سکتا، سوچا نہیں. ہر شمع دھواں چھوڑتی ہے، دھواں کالا ہوتا ہے، ہر پھول کے گرد کانٹا ضرور ہوتا ہے، اور یہ عیب ہے کانٹا، اور شمع میں دھواں ہونا عیب ہے، لیکن محبوب میں تو کوئی عیب نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کروں مت ہے اہل دوبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شاہ تارے پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یار.